الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا, مزید توفیق عطا فرمائی کہ جمعہ کے دن غسل کر کے, خوشبو لگا کر, سنت پوری کر کے ہم اول وقت میں مسجد میں آ سکے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر کفر کرو گے, ناشکری کرو گے, ناقدری کرو گے نعمتوں کی, تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. لہذا نیکی کی کوئی بھی عمل, نیکی کا کوئی بھی عمل جس کی توفیق اللہ کی طرف سے مل رہی ہو, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے. الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر مطالعہ چل رہا ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ موضوع انتہائی اہم ہے, ہم چاہیں نہ چاہیں ایک سفر ہم کر رہے ہیں, پیدائش سے لے کر انتقال تک. انک قادحون الی ربک قدحا فملاقی, سورۃ الانشقاق کی آیات کے حوالے سے پچھلے جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ رب کائنات انسان کو مخاطب فرما کے فرما رہا ہے, اے انسان, یا ایھا الانسان, انک قادح, یقیناً تو مشقتیں جھیلنے والا ہے, الی ربک قدحا, اور یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, فملاقی, اور بالآخر چاہے نہ چاہے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. تو ایک طویل سفر ہے زندگی کا آغاز, اس دنیا کی زندگی کے آغاز سے لے کر موت تک یہ پہلا مرحلہ ہے، پھر موت کے بعد سفر آخرت کے مراحل شروع ہوتے ہیں، جس میں پہلا مرحلہ عرض کیا گیا موت خود ایک مرحلہ ہے اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ناس بہرحال موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن تمہیں دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب، وہ کامیاب ہو گیا دنیا کی اس امتحانی زندگی میں، اس کو کامیابی حاصل ہو گئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. تو یہ موت مومنوں پر بھی آتی ہے، تحفے کے طور پر مومن کے لیے تحفہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی سکون کی اطمینان کی زندگی کا آغاز ہے. اور منافق اور کافروں پر بھی آتی ہے، جو موت کے وقت ہی ان کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے. یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پر پیٹوں پر مارنا شروع کرتے ہیں آتے ساتھ فرشتے. پھر قبر کے مراحل اور قبر کے سوالات کا تذکرہ کیا گیا. پھر برزخی زندگی، جو ایک طویل زندگی ہے، کتنے سال رہے گی اللہ جانتا ہے، لیکن اس سے بھی بہرحال گزرنا تو ہے. پھر اس کے بعد یوم الحشر، حساب کتاب کا دن، جمع کرنے کا دن. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، تیزی سے دوڑتے ہوئے لوگ اپنے رب کی جناب میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب کا معاملہ آنا ہے. پھر اس حساب کتاب کے حوالے سے سورہ انشقاق کی آیات پڑھی کہ کچھ لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ان سے آسان حساب کتاب کیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف بڑے مسرور، سیٹسفائیڈ، خوش ہوتے ہوئے. اس کے برعکس وہ لوگ جن کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، دہکتی ہوئی آگ میں گرے گا، کیونکہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. آج جو آیاتِ مبارکہ پڑھی گئی ہیں وہ سورہ حدید کی ہیں. اب یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے سفر آخرت کا، کہ قیامت کے دن انسانوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، پولرائزیشن ہو جائے گی. دو طرح کے انسان دنیا میں رہے ہمیشہ سے، ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں. سورہ تغابن میں اللہ پاک نے فرمایا، ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی اللہ پاک ہے جس نے تم سب کو پیدا فرمایا، لیکن تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی ذات کو، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، کچھ عمل سے بھی اقرار کرتے ہیں. تو یہ جو آیات مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 12 سے 15 تک، اس میں ان لوگوں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو ایک خاص برج، پل کہہ لیجئے، پل صراط کہہ لیجئے، جس سے گزارے جائیں گے. اور یہ بھی پولرائزیشن اس لیے ہے کہ جو کافر اور مشرق ہیں ان کو تو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. البتہ مسلمانوں کے درمیان بھی تین طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک مومن، ایک مسلمان وہ ہیں جو پکا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، اور ان کا عمل اور اخلاق بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں. لہذا اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، دائیں طرف سے نیک اعمال کا نور، اور سینے کے سامنے سے دل میں ایمان کا نور ہوگا، جو ان روشنی، اس نور کی روشنی میں، اس نور کی وجہ سے وہ اس برج سے، پل سے گزر جائیں گے تیزی کے ساتھ. البتہ قرآن حکیم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو جہنم کا دیدار ضرور کروایا جائے گا، تاکہ انہیں کچھ احساس ہو کہ کتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. لہذا پہلا جو مرحلہ میں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ کافروں کو اور مشرکوں کو الگ کیا گیا، اور دوسرے مرحلے میں منافق اور مومن کے درمیان تفریق کر دی گئی. لہذا وہ لوگ جو اللہ پر، اس کے رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو نور عطا فرمایا جائے گا، اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے اور ہوتے ہیں کہ جو بظاہر اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہوتا. زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان کا نور نہیں ہوتا. کچھ اعمال بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. لہذا ان اعمال میں بھی وزن نہیں ہوگا. تو دنیا میں تو یہ اہل ایمان آپس میں مکس ہیں، پکے مومن بھی آپ کو مل جائیں گے، اسی طرح کچھ کمزور ایمان والے بھی ہوں گے جن کو منافق تو نہیں کہا جا سکتا اور نہ کہنا چاہیے. البتہ منافقوں کی کچھ علامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دی، اس کا تذکرہ کر کے پھر آیات پڑھ لیتے ہیں. منافق کی پہلی نشانی جو خود قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے، ولا یاتون صلاۃ الا وهم کسالا، وہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر بڑی سستی کرتے ہوئے، کسلان مندی کے ساتھ، دل نہیں چاہتا مگر کرنا پڑتا ہے. اور آتے کیوں ہیں؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز یا اس کے بعد وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، صرف زبان سے اللہ ہو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، دل میں یقین نہیں. تو بہرحال یہ کیٹیگری مسلمانوں میں ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. اس کی کچھ علامات حدیث میں بھی آئی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، حضور نے فرمایا، آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور یہ ایسی پکی نشانیاں ہیں کہ جس میں بھی یہ موجود ہیں وہ پکا منافق ہے. پہلی نشانی، جب بات کریں تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا گویا اخلاقی اعتبار سے جو گراوٹ ہے، یہ ایک سمٹم ہے، ایک علامت ہے منافق کی. دوسری نشانی، جب وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں. تیسری نشانی، جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کریں. اب ان یارڈ سٹک کو لے کر اپنے معاشرے کا، اپنے کردار کا، اپنے لوگوں کا جائزہ لیجئے. فتوے نہ دیں خدا نہ خواستہ کسی کو کہ تم منافق ہو گئے، تم منافق ہو گئے، معاذ اللہ یہ طرز عمل نہ ہو. سب سے پہلے ہمیں جائزہ کس کا لینا چاہیے؟ کس کا لینا چاہیے؟ اپنا. اپنے بارے میں سوچئے. صحابہ تو جب وہ ایسی باتیں سنتے تھے تو سب سے پہلے فکر مند ہو جاتے تھے اپنے بارے میں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات کہتے ہوئے حاضر ہوئے، نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ. حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس سے گزرے تو پوچھا، کیا علامت ہے، کیوں کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ کہنے لگے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ایمانی کیفیات ہی کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب بیوی بچوں میں، کاروبار میں جاتے ہیں تو وہ ایمانی کیفیات نہیں ہوتی، تو یہی تو منافقت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا، یہ کیفیت تو میری بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، چل تو چلو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں. اور جا کر یہ کیفیت بیان کی کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی معیت میں ہوتے ہیں، تو ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور کاروبار میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، تو وہ لیول نہیں ہو پاتا، تو یہ تو نفاق ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی کہ یہ نفاق نہیں ہے، تمہاری وہ کیفیت جو میرے ساتھ رہتی ہے اگر مستقل ہو جائے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مسافہ کرنے لگیں. یہ تو وقت وقت کی بات ہے، کیفیات کی بات ہے. تو گویا ہمارے لیے رہنمائی یہ ہو گئی کہ ایمان جو ہوتا ہے اس کا لیول اوپر نیچے ہوتے رہتا، 33% یا ایک خاص پرسنٹیج سے کم ہوا تو پھر نفاق شروع ہوگا، لیکن اس سے اوپر ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے تو الحمدللہ یہ نفاق نہیں ہے. کمزور علامات، کمزور ایمان کی علامات ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر اچھا ماحول ملتا ہے، رمضان کا ماحول ملتا ہے، ایمانی کیفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں الحمدللہ، فجر تو پڑھتے ہی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراوی پڑھتے ہیں، حج کا موقع آتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا کیفیات ہوتی ہیں وہاں کی، وہ بیان نہیں ہو سکتی. عمرے کے موقع پہ جاتے ہیں، ایک ماحول ملتا ہے. کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایمانی کیفیات بڑھ جاتی ہیں. تو ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جس میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے. تشویش اس بات کی ہوتی رہنی چاہیے کہ اس میں اتنی کمی نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے فجر کی نماز پڑھنا. یہ ایک سمٹم یا علامت رکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے طور پر بیان فرمایا کہ دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں. کون سی ہیں وہ دو نمازیں؟ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنا اجر و ثواب رکھا اللہ پاک نے، تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، وہ فجر اور عشاء کی نمازیں. اب جیسے میں نے عرض کیا، بجائے کسی اور کو منافق کہنے کے یا علامات اس میں ڈھونڈنے کے، اپنی کیفیت کا جائزہ لیجئے کہ ہم فجر اور عشاء کی نماز خوشی خوشی پڑھتے ہیں یا بہرحال کمزور ایمان ہو تو بڑی مشکل بھی ہوتی ہے، سردی کا موسم ہے، فلاں ہے. تو یہ کیٹیگری ہو گئی، ایک مومن ہو گئے پکے، اور ایک منافق ہو گئے، اور اس کے درمیان کے کچھ لوگ ہیں کہ جو کمزور ایمان والے ہیں. کمزور ایمان والا اگر اچھے ماحول میں جڑ جائے، اچھی لوگ گیدرنگ کے ساتھ جڑ جائے، اچھی جماعت کے ساتھ جڑ جائے، تو الحمدللہ اس کے اندر یہ بیماری کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر دنیا داری میں لگ جائے، خدا نخواستہ دنیا میں دل لگا بیٹھے، تو نفاق کا مرض پیدا ہی ہوتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے. مال کی محبت، دنیا کی محبت، عجب، یہ ساری بیماریاں پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں. اسی لیے نفاق کا علاج ہے انفاق. نفاق کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگاؤ پیسہ، لگاؤ صلاحیت، لگاؤ جوانیاں، لگاؤ. جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسے کو، اتنا انشاءاللہ نفاق سے بھی دور رہے گا اور اس برائی سے، اس علامات سے، اس ان چیزوں سے بھی محفوظ رہے گا. اللہ پاک سے دعا کر لیجئے، اللہ کے نبی کی دعا ہے باقاعدہ، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اور دعا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے اس مرض سے کہ خدا نہ خواستہ یہ نفاق کا مرض ہمیں نہ لگ جائے. اب جیسے میں نے عرض کیا، پولرائزیشن یہاں تو مکس ہیں، اہل ایمان بھی موجود ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہیں، منافق بھی ہیں. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو الگ الگ فرما دے گا. اب یہ کیفیات ذرا محسوس کیجئے گا. آیات ہیں، آیت نمبر 12 سورۃ الحدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم. قیامت کے دن کا نقشہ ہے، حشر میں جمع ہو چکے ہیں. جس دن تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو، نور ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. بشراکم الیوم، ان کو خوشخبری دی جائے گی، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے. جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کی کہ جس کے دامن میں نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اور اس میں تم رہنے والے ہو ہمیشہ ہمیش. ذالک ہو الفوز العظیم، اور یہی جنت میں داخلہ بہترین کامیابی ہے، شاندار کامیابی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک کانسیپٹ دیا گیا، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں معارف الحدیث میں، اگر آپ چاہیں تو اس آیت کی تشریح میں پڑھ لیجئے، کہ یہ ایک برج ہے جس میں اہل ایمان کو گزارا گیا. ان اہل ایمان میں سے جو مومن تھے، پکے مومن، جن کے دل میں یقین والا ایمان تھا اور اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والے تھے، یہ نور عطا فرمایا جائے گا، اور اس نور کی روشنی میں وہ جنت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ بعض لوگوں کو صرف اتنا نور ملے گا، ایمان اس لیول پر تھا کہ جو اگلا قدم وہ اٹھانے والے ہیں بس اتنا نور ہوگا، ٹم ٹماتا ہوا نور، بہت لائٹ وولٹیج کے ساتھ ایک روشنی آپ ذہن میں لے آئیے، لیکن وہ بھی بہت قیمتی ہوگا کیونکہ سفر جنت کی طرف جا رہے ہیں. اور کس کے پاس اتنا ایمان اور اتنا عمل بھی ہوا تو انشاءاللہ سفر وہ شروع کرے گا جنت کی طرف. اور بعض لوگوں کو اتنا زبردست نور دیا جائے گا ایمان اور نیک اعمال کا کہ حضور نے یمن ایک ہزار میل، ہزاروں میل تک کا فاصلہ بتایا حدیث میں، کہ وہاں تک روشنی عطا فرما دی جائے گی. اب کیا نور ہوگا سیدنا ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کیا کیفیت تھی عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے. یہاں پر ہم کسی کا نور اس کیفیات کو گیج کر ہی نہیں سکتے. وہاں پتہ چلے گا یہ عظیم لوگ تھے، عظیم صحابہ تھے، یا اور دیگر جو اولیاء اللہ تھے، صحابہ تھے، انبیاء کرام تھے، وہاں پر ان کی روشنی سے اندازہ ہوگا، اس کے وولٹیج سے اندازہ ہوگا اس کے کہ کتنا زبردست نور عطا فرمایا گیا تھا. اب دعا یہ کر لیجئے کہ اللہ پاک یہ نور ہمیں بھی عطا فرمائے. بہت قیمتی شے ہے نور ایمان، یقین والا ایمان. یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اور ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. قرآن حکیم سے نور عطا فرمایا جاتا ہے، قرآن حکیم کو اللہ پاک نے نور بھی فرمایا. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. اس سے مراد قرآن حکیم ہے. تو سورس آف نالج، سورس آف ہدایت، سورس آف نور، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اسی طرح کامل ترین نور شخصیت کی حیثیت میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سنت کا نور، سنت کے اعمال اڈاپٹ کیا جائیں، ہر عمل سنت میں، سنت طریقے پہ کیا جا رہا ہوگا تو وہ بھی نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گا، ہر نیکی روشنی بنے گی انشاءاللہ. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. سامنے جو نور ہے ایمان کا، دل کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں نیک اعمال کا نور، یہ دونوں روشنی اللہ پاک عطا فرمائے گا. اس کے برعکس، اب برعکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ بہرحال منافقوں کا کیا معاملہ ہونے والا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور تم دیکھو گے کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، انظرونا ہمارا انتظار کرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے اقتباس لے کر کچھ فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان سے کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، دنیا میں جا سکتے ہو تو جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور تلاش کر کے لاؤ. یہ ایمان کا نور، نیک اعمال کا نور یہاں نہیں ملتا، یا دنیا میں جو نیک اعمال کر کے آئے ہیں یہ وہ ہے نور. فضرب بینہم بسور لہ باب، اب اس کیفیت کو سمجھیے کہ اہل ایمان جنت کی طرف جا رہے ہیں، ایک راستہ ہے، تھوڑا سا نور ہے کسی کے پاس ایمان کا یا زیادہ، لیکن چلنا شروع ہو گیا. اب کتنا ڈسٹینس ہوگا یہ اللہ جانتا. بعض لوگ بہت تیزی سے گزریں گے، بعض سے سکتے ہوئے گزریں گے. سب کو آبزرو ضرور کروایا جائے گا، یہ ہے جہنم، نیچے جہنم کا سمندر ہوگا، اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے تیزی کے ساتھ اس سے گزر جائیں گے. ایک خاص ڈسٹینس کے پاس بعد وہاں پر ایک دروازہ ہوگا، بسوری لہو باب، ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ رحمہ، اس دروازے کے اندر کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، یعنی جنت ہوگی. جو وہاں تک پہنچ گیا اس کو انٹرنس مل جائے گی انشاءاللہ جنت کی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف جہنم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہوگا. اب اس کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے، اہل ایمان ساتھ رہ رہے ہیں آپس میں، ہو سکتا ہے شوہر بندہ مومن ہو اور دین پر عمل کرنے والا ہو، بیوی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ منافقہ ہو. جب دونوں چلے ہیں ساتھ تو شوہر کو نور مل گیا، نیک اعمال کا، روشنی ایمان کی، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ منافق عورت بیوی پیچھے سے پکار رہی ہو، انظرونا، انتظار کرو، ہمارا، ہمارے ساتھ لے چلو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مومنہ عورت ہو، شوہر منافق ہو. دوست ہو سکتے ہیں، آپس کے دوست، ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے والے، ساری زندگی ساتھ گزاری. چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو مومن تھے، اچھے ایمان والے تھے، نماز، روزہ، حج، زکات، نیکی کرنے والے تھے، باقی نہیں کر سکے. تو آپس میں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نا. جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو جس کو نور مل گیا وہ تو تیزی سے جنت کی طرف جائے گا، پیچھے سے اس کے جاننے والے اس کو پکاریں گے، نہ انظرونا، ہمارا انتظار کرو، ویٹ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں. آپ اس طرح سمجھیے کہ قافلہ جا رہا ہے، کسی کے پاس ٹارچ ہے یا لالٹین ہے اور اندھیرے میں ہے، وہ تیزی کے ساتھ جانے لگے تو پیچھے والے پکاریں گے، بھائی تھوڑا انتظار کرو، ہمیں بھی تھوڑا موقع دو. یہ ہے وہ کیفیت. پل صراط سے گزرتے ہوئے اہل ایمان تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہیں ذکر کرتے ہوئے، اور منافق جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے انظرونا انتظرونا، انتظار کرو ہمارا، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور ایمان اور دنیاوی جو اور نیک اعمال سے اقتباس کر لیں، فائدہ اٹھا لیں۔ دیکھیں یہاں پر اخلاقی اعتبار سے بڑی اہم نقطہ بیان ہوا ہے، اہل ایمان جواب نہیں دیں گے، جواب دینے والے دے سکتے ہیں نا، دنیا میں موقع تھا، تم کو بھی دعوت دی گئی، تم کو بھی اچھے اعمال کی، تم نے نہیں کیا، ہم نے کر لیا، دے سکتے تھے۔ یہاں فرمایا قیلا، قیلا قیلا مجھول کا صیغہ ہے، کہا جائے گا، علماء نے لکھا کہ یہاں سے مراد فرشتے ان کو یہ بات کہیں گے، ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فلتمس نورا، وہاں سے یہ نور تلاش کر کے لاؤ۔ یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی ہے، ذرا رک کر توجہ کیجئے، تیزی کے ساتھ پڑھ کے گزر جانے پر یا غور کریں ان پر کس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کل یہ ہماری کیفیت نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا۔ تو ان آیات پر غور کر کے اپنی کیفیات، ایمانی کیفیات، اعمال کی کچھ نہ کچھ جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے، ایمان میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایمان قیمتی ترین شے جو قیامت کے دن خاص طور پر پل صراط پر کام آنے والا ہے۔ تو جلدی جلدی تازہ کیجئے، ایمان ملتا کہاں سے؟ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو، یہ قرآن کے سپاروں میں، قرآن پر غور و فکر کرنے سے یقین والا ایمان حاصل ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ، ان کی قربانیوں کا مطالعہ، یہ ایمان حاصل ہوگا، اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، غور کرو کہ یہ کس نے بنایا، اتنا سسٹمیٹک کائنات کس طرح چل رہی ہے، یہ کائنات بھی تمہیں رب کی طرف، رب کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بتائے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ابھی ہے، لیکن یہ ہے انٹلیکچوئل لیول پر، غور کرنے سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح اپنے اندر غور کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، تمہارا سسٹم پورا جو چل رہا ہے ایسے تو نہیں چل رہا، ایک ایک چیز سسٹمیٹک چل رہی ہے، اس پر غور کرو۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے بارے میں غور کرو۔ تو یہ غور و فکر کر کے انسان کو ایمان حاصل ہوتا ہے، پھر نیک اعمال کرنے سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے، جتنا انسان نیکی کرے گا نیکی کرے گا۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، گاڑی بعض اوقات لائٹ وغیرہ کھلی رہ جائے تو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ چابی سے تو اسٹارٹ نہیں ہوگی، بیٹری ڈاؤن ہے، اس کو دھکا دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ 3-4 کلومیٹر جائیں گے تو وہ گاڑی جو اسٹارٹ ہوئی ہے، رننگ میں آ گئی، وہ آپ کی بیٹری کو بھی چارج کر دیتی۔ ایسے ہی ایمان نیک اعمال کی طرح موٹیویٹ کرتا ہے، اور نیک اعمال ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پیرلل ہیں۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنے سے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے سے، متقین کے ساتھ جڑنے سے، صادقین کے ساتھ جڑنے سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع صادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تمہارے اندر بھی سچائی آئے گی، خوشبو والے کے پاس جاؤ گے تو خوشبو آئے گی، اسی طرح بھٹی والے کے پاس جاؤ گے تو وہی دھواں آئے گا۔ تو اپنی گیدرنگز کا جائزہ لیجئے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سارا دن کیا کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں یا خدا نہ خواستہ دنیا دار لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ منافق ہیں، اللہ نہ کرے، تو ان گیدرنگ کا بھی جائزہ لیجئے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ ترین ماحول کہاں ہے، جہاں کون سی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ ایمان حاصل ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تم آسمان کو دیکھتے ہو، ستارے تمہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی آسمان والے زمین پر جب دیکھتے ہیں تو یہ مساجد ان کو ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو مسجد کا ماحول، پاکیزہ ماحول، جہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، درس و تدریس بھی ہو رہا ہے، یہ ہے ایمان کا حاصل، ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان میں مسلسل اضافہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر نیک اعمال کی توفیق بھی دے، وہ نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ یہاں حساس مسئلہ ذرا دوبارہ سے چیک کر لیجئے، جب انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے بعض اوقات تو خطرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ابھی 1 کروڑ روپے جیب کے بینک سے نکالی اور گھر تک پہنچیں گے آپ؟ آپ پہنچے نہ پہنچے کچھ مہمان ضرورت مند ضرور پہنچ جائیں گے, جن کو اطلاع مل جائے گی کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں. معاذ اللہ, سمجھانے کے لیے کیا کر رہا ہوں کہ جتنا قیمتی سامان آپ کے پاس ہوگا چوری ہونے کا خطرہ بھی اسی پر ہے یا نہیں. دعا دیتا ہوں رازن کو, رہا کھٹکا نہ چوری کا. غالب کہتا ہے دعا دیتا ہوں رازن کو, رہا کھٹکا نہ چوری کا. اب امام اب دولت ہی نہیں چوری کر کے لے گیا, اب تو آرام سے سوتا ہوں. تو خدا نہ خواستہ سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے ہمارے پاس, جس کا ہر وقت ڈاکہ ہر وقت چوری کا خطرہ رہتا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت. اور ایمان کے بعد اعمال کی دولت, اعمال کی حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اعمال کی جب نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اس میں شیطان مردود ریاکاری پیدا کر دیتا ہے. اور ریاکاری کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, جس شخص نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. کیونکہ یہ نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سجدہ اللہ کے لیے, دعا. اب اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے خدا نہ خواستہ, وہ شرک کر چکا. مسند احمد کی روایت ہے, من صلی یرائی فقد اشرکا, من سام یرائی فقد اشرکا, من تصدق یرائی فقد اشرکا, جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. نیک اعمال کر رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے. تصویریں آئیں اخبارات میں, آج سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں یہ ساری چیزیں. اچھے خاصے دیندار لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, لائکس آ جائیں زیادہ, پروٹوکول مل جائے زیادہ, دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن شیطان نے کس کام میں لگایا ہوا. تو بہرحال اپنے اعمال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یہ نیک اعمال اس میں ریاکاری عجوب تکبر بھی پیدا کر دیتا ہے شیطان. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری آیت مبارکہ سنیے, ذرا ہلا دینے والی آیت ہے. جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے وہاں سے جواب دیں گے, منافق پکاریں گے ان کو, یونادونہم, جب وہ جنت کی طرف چلیں گے پیچھے سے وہ پکاریں گے, یونادونہم, وہ ان کو پکاریں گے, الم نکم معکم, کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک جماعت میں تھے, ایک کلاس میں تھے. اب ذرا جواب سنیے گا, بہت اہم جواب ہے. قالو بلا, اہل جنت جواب دیں گے یقیناً تم ہمارے ساتھ تو تھے, ولکنکم فتنتم انفسکم. یہ جو بیماری تھی نفاق کی, یہ گریجولی ہوتی ہے, جیسے کینسر کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں, ایسے نفاق کے بھی مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جو کیوریبل ہوتے ہیں, شروع میں نفاق لگا فوراً ہی ایمان والوں کے ساتھ مل گیا, علاج کر لیا, پاک ہو گیا. لیکن اگر نفاق میں نفاق در نفاق, برے اعمال, بری گیدرنگ ملتی چلی گئی, تو یہ سمٹم بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پکا منافق ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ کافر قرار پاتا. اب ذرا اسٹیجز سنیے گا, اہل ایمان کا جواب کیا ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم, تھے تو ہمارے ساتھ ہی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا. فتنہ کسے کہتا ہے قرآن حکیم؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں, فتنہ ہے. یہ مال اور اولاد کی محبت میں گم ہو کر تم نے دنیا میں دین کے تقاضے ادا نہیں کیے, شریعت اسلامی کے مطابق زندگی نہیں گزاری, حلال روزی نہیں کمائی, تبلیغ نہیں کی دین اسلام کی, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کی, دنیا میں ہی لگے رہے. پہلا اسٹیج ولکنکم فتنتم انفسکم. دوسرا اسٹیج وتربصتم, تم تربص کا شکار رہے. تربص کہتے ہیں گو مگو کی کیفیت کو, جس کو بڑا خوبصورت کسی نے کہا, تپتی راہیں مجھے پکارے, دامن پکڑے چھاؤں گنیری. دین کے تقاضے تو سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا, صلاحیت لگانی پڑے گی. تو تپتی راہیں مجھے پکارے, دین کے تقاضے پکارتے ہیں مجھے, دامن پکڑے چھاؤں گنیری, آرام سے سکون سے بیٹھنے کا جی چاہتا ہے. تو تربص کا شکار ہو گئے, تربص ڈاؤٹ گو مگو کی کیفیت میں. تیسری کیفیت ورتبتم, اور بلاخر تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں آخرت ہے بھی یا نہیں, ابھی تو جیسے چاہو جیو, دنیا دل والوں کی من کی مان گزارتے چلے گئے, یہاں تک کہ تربص پیدا ہوا, پھر ریب پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا. وغرتکم الامانی, اور چوتھا اسٹیج یہ کہ تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. خواہشات کسے کہتے ہیں؟ خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں, کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں. محبوب کی امت میں ہے تو جنت میں تو ہم ضرور جائیں گے, معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ امانی ہے, یہ امانی خواہشات سب سے پہلے یہودیوں میں پیدا ہوئی. یہودی اپنے آپ کو چوزن پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھتے ہیں. آج تک قرآن کہتا ہے, ان کے الفاظ سٹیٹمنٹ نقل کرتا ہے, وہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یہی آج ہماری امانی ہے, ہم تو چوزن پیپل ہیں, ہم تو بخشے بخشائے معاذ اللہ معاذ اللہ. اب اس کے بعد آخری بات, حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا, وغرکم باللہ الغرور, اور اللہ کا نام لے کر تمہیں بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ کا نام لے کر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے, مہربان ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, بخش ہی دے گا. لہذا سود کھاتے ہو تو کھاتے رہو, کبھی چندے بھی دے دیا کرو, مسجد میں دے دو, مدرسے میں دے دو, مولویوں کو خوش کر دو, بس سود میں سود نہیں چھوڑنا, حرام خوری نہیں چھوڑنا, بے حیائی نہیں چھوڑنا, اللہ پاک بخش دے گا, تمہارے صدقات و خیرات کو قبول کر لے گا. تو بہرحال اب سوچ لیے ذرا, شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمانیت غفاریت ستاریت کو نمایاں کر کے بڑے بڑے گناہوں کروا کر اور جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا حصول کی طرف توجہ دلاتا ہے, لیکن وہ آیات نہیں بتاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو حرام خوری کرنے والے ہیں, قرآن بتاتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے, شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے, کفر کرنے والے جہنم میں جائیں گے. عام طور پر یہ چیزیں دونوں چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاتا, تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بڑے دھوکے باز کے دھوکے سے محفوظ رکھے. ہر طرح کا دھوکا, آج مادہ پرستی کی بنیاد پر دھوکے کا ذرا انداز مختلف ہو گیا ہے. اب دیکھیے ان دونوں کا انجام کیا ہونے والا, آخری آیت میں کنکلوژن آ گیا, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو آج کے دن اے منافقوں تم سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. گویا قیامت کے دن منافق اور کافر ساتھ کر دیے جائیں گے اور اہل ایمان جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ہی مولاکم وبئس المصیر, وہ تمہارا مولا ہے, پشپنا ہے, اور وہ آگ ہی تمہاری بہترین آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اللہ سے دعا کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو نفاق اور اس کی علامات سے محفوظ فرما دے. قرآن حکیم میں آخری آج سنا رہا ہوں سورہ نساء کی, قرآن حکیم میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو بجائے ہم دوسروں کو منافق کہنے کے یا کسی اور پر فتویٰ لگانے کے, اپنے بارے میں فکر مند رہیں, اپنے ایمان کی, اپنے نور کی, اپنے اعمال کی فکر کریں, اپنے گھر والوں کی فکر کریں. اللہ پاک یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.